या अली मदन, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर
838। मार्क नाम का एक आदमी के जो 1961 में पैदा हुआ है, 35 बरस की उम्र है, प्रिंसेस ज़ारा 27 बरस के हैं, इन दोनों की निस्बत मंगनी मौला ने अनाउंस की है। शायद किसी के दिल में कुछ ख्याल हो गए, मैंने मुखी साहब को अर्ज की कि मैं 2 मिनट इसका खुलासा करना चाहता हूँ। देखो दीनदारों, हम अपने मौला के रूहानी बच्चे हैं। हजरत इमाम ने अपने इस शहजादी को किसी इस्माइल के साथ निस्बत नहीं दिया, वो हो नहीं सकता। मुसलमान नहीं है लेकिन ईसाई है, और अल्लाह ताला के कुरान शरीफ के हुक्म के हिसाब से मुसलमान ईसाइयों और यहूदियों के साथ शादी कर सकते हैं। तो इमाम ने ये बेहतर जाना, और इसके बेहतर अंदर कोई भेद होगा जो मौला बेहतर जानता है। हमें इस बात के लिए दिल में जरा सा भी किसी तरह का शकों को शुभार न होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ये मौला की जाती बातें हैं और हमें इसके अंदर कोई भी छूछा नहीं करनी चाहिए। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया।
याली बोलो, क्या सवाल है आप लोगों के, तो मैं इत्मीनान से इसका जवाब दूं।
ठीक है, तो सिर्फ
आप जो भी सवाल हो आप एक ही करके।
इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने एक फरमान लिखा है, फरमाया है, वो लिखा हुआ है।
मुख्तार जी, बहुत सुबह है
कि पीर सदाउद्दीन ने और दूसरे पीरों ने जो तुम लोगों को गिनान बना के दिए हैं वो कुरान शरीफ की तफसीर है, और ये हकीकत है कि गिनान कुरान शरीफ की तफसीर है। हम जमात खानों के अंदर गिनान बोलते हैं तो बाज लोग कहते हैं इसमें कुछ हिंदुओं की बातें हैं। मैंने जिस तरह कहा कि हर मुल्क में और कौम के अंदर खुदा ताला ने हिदायत करने वाले भेजे, तो हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे थे। अगर किसी गिनान के अंदर पहलाज या हरिचंद का जिक्र है कि जो हम समझते हैं कि मुसलमान नहीं थे, तो कुरान शरीफ के अंदर भी ऐसे बहुत से किस्से कहानियां हैं कि जो मुसलमान नहीं थे उनके पहले की बातें करती हैं खुदा ने। खुदा ताला ने एक जगह तौबतुन नुसू की आयत के अंदर नुसू का जिक्र किया है, फिर खुदा ताला ने ऐसे लोगों का जिक्र किया है कि जो पहले जमाने में काफर हो गए थे, फिरौन का जिक्र किया है, नमरूद का जिक्र किया है, हामान का जिक्र किया है। तो काफरों के भी जिक्र खुदा ताला ने कुरान शरीफ में किए हैं, वे इसलिए किया है कि हम उनमें से कुछ लेसन ले लें। अरब के जो लोग थे वो मिडल ईस्ट की हिस्ट्री से वाकिफ थे, इसलिए उनके सामने ऐसे लोगों के नाम दिए गए। शद्दाद का नाम है, नमरूद का नाम है, और हिंदुस्तान के अंदर जब ये पीर आए तो हिंदुस्तान के जो लोग थे वो मिडल ईस्ट की हिस्ट्री से वाकिफ नहीं थे, तो हमारे पीरों ने उनकी हिस्ट्री में से कुछ नाम लेके लेसन لینے کے لیے کچھ قصے کہانیاں ہمارے گنانوں میں ذکر کیا. تو جس طرح ہم حامان کا، فرعون کا، نمرود کا نام قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہم کو کافر نہیں بن جاتے، اسی طرح سے کبھی ہم نے دروپتی کا یا ہری چند کا نام لے لیا تو اس سے کچھ ہم ہندو نہیں بن گئے. ہمیں تو اس میں سے ایک لیسن لینا ہے. انوار سہیلی نام کی ایک کتاب ہے فارسی میں، جب میں پڑھا کرتا تھا تو ہمیں پرائمری اسکول کے اندر سے اس میں سے سٹوریاں نکال کے ہمارے ماسٹر سنایا کرتے تھے. جانوروں کی ساری کہانیاں تھیں، تو جانوروں کی کہانیوں کے اندر بھی اگر ہم کو کچھ لیسن مل سکتا ہے تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ گنانوں میں ہے کیا، گنانوں میں یہ ہے، اور اگر پرانے قصے کہانیاں دی گئی ہیں تو مثال میں ہری چندر کی بات کروں، ہری کا نام ہے خدا کو ہری کہتے ہیں، چند کہتے ہیں بدر کو، چاند کو، تو آپ اس کا نام بدر الدین کر دو، بدر علی کر دو، ہری چند مت بولو. نام سے کچھ دشمنی ہے تو چلو بھی نام بدل ڈالو، لیکن اس میں لیسن کیا ہے کہ وہ راجا تھا، اس نے جب ورلڈ دیا تو اپنے قول کے اوپر اس نے راج بھی دے دیا، قرضہ چکانے کے لیے بیوی بچوں کو بیچ ڈالا، خود بھی بک گیا. یہاں کیا تھا کہ اس نے قول دیا، وہ قول توڑا نہیں، راج پاٹ دے دیا. یہ ایک بڑا لیسن تھا. جیسے کہ نوشیروان کا معاملہ ہے، نوشیروان عادل بادشاہ تھا، اس کو ایک محل بنانا تھا. اب جہاں محل کا نقشہ جب بنایا تو وہاں ایک بوڑھیا کا چھوٹا سا جھونپڑا تھا. اب وہ اگر ظالم بادشاہ ہوتا تو جھونپڑا توڑ ڈالتا، یا اس کو کہتا جا فلانی جگہ چلے جا. پھر بھی بادشاہ نے اس کو کہا کہ مجھے یہ جگہ چاہیے، تو اگر دے دے تو میں تجھے دوسری اچھی بڑی جگہ دوں، مکان بھی بنا دوں. کہتی ہے نہیں، مجھے یہی رہنا ہے. شاباش نوشیروان کو، اس نے اپنا محل ٹیڑھا بنا لیا، لیکن اس عورت کے اوپر زبردستی نہیں کی. تو یہ ایک لیسن لینے کی باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے قرآن شریف کے اندر ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ الکہف. ابھی کیا تھا کہ چند ایسے لوگ تھے، کسی جگہ تفسیر میں 6 لکھا ہے، کسی جگہ 7 لکھا ہے، 8 لکھا ہے، لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ وہ کتنے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو دوستی کے حساب سے ملا کرتے تھے، دین کی باتیں کیا کرتے تھے. تو باتیں کرتے کرتے، ملتے ملتے، خدا کی یاد میں، محبت میں، ان لوگوں کو ایسا ہوا کیا ہے دنیا کے اندر، چلو چلے آرام سے بیٹھ کے کسی جگہ جا کے خوب عبادت کریں. تو گھر بار چھوڑ کے یہ لوگ کسی ایک غار میں چلے گئے. اب ہوا کیا کہ ان 6 میں سے یا 7 میں سے ایک آدمی کا ایک کتا تھا، وہ کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ آیا. شروع میں تھوڑا کھانا لے آئے، پھر ایسا ہوا کھانا ختم ہو گیا تو ایک آدمی باری باری شہر جاوے، کھانا لے کے آوے، عبادت کریں، نیند آوے، سو جاویں، اور کوئی کام نہیں تھا. ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ کھانا ختم ہو گیا، یہ عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن نکل گیا، دوسرا دن نکل گیا. پھر جب ہوش آئی تو کھانا منگایا، کھایا. یوں کرتے 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 گیپ بڑھتی گئی، اور یہ ایک دن ایسا بیٹھے ایسا بیٹھے کہ بیٹھے بیٹھے ہی مر گئے. بھوک لگی تھی مگر محسوس نہ ہوئی، عبادت میں لگے رہے، یہ بیٹھے بیٹھے ہی مر گئے. اب ان کا کتا جو تھا وہ بھی بھوکا بھوکا ایسا ہی مر گیا. ہوا اور مٹی اڑتے 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 ان کے جسموں کے اوپر پڑتی رہی، معلوم نہیں کئی سال گزر گئے، سینکڑوں سال گزر گئے، یہ اندر دفن ہو گئے. تو خدا تعالیٰ قرآن شریف میں سورۃ الکہف میں ان کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ وہ انہوں نے عبادت کی, بیٹھے بیٹھے ہی خدا کی یاد میں گزر گئے. اب جو ان کا کتا تھا وہ اپنے مالک کی محبت کے اندر ادھر آیا تو وہ بھی بھوکے بھوکے مر گیا. اللہ کہتا ہے ان کا کتا بھی جنت میں گیا. کیسی سمجھنے کی چیزیں ہیں یہ. حالانکہ کتا عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا خدا جانے, لیکن اللہ نے کہا کہ ان کا کتا بھی جنت میں گیا. تو ایسی چیزیں لیسن لینے کے لیے ہمارے گھرانوں کے اندر ایسی بہت سی چیزیں ہیں, اور کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ہمارا مرشد سمجھانے چاہتا ہے. ایک گنان ہے دو پاٹھوں کے اندر ایک کہانی کہہ دی. پھر کہتے ہیں کہ کسی جنگل کے اندر چندن کا ایک درخت تھا. اب اس کے نزدیک ایک نیم کا درخت تھا. تو پھر ان کے نزدیک تھوڑے سے بانس بھی تھے. تبھی پیر کہتے ہیں کہ چندن کے پڑوس میں رہ کے نیم کڑوا ہے مگر اس کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی, اور یہ جو بانس ہیں یہ میٹھے ہیں. جب یہ بانس کچے ہوتے ہیں تو چائنیز لوگ اس کو پکا کے کھاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں بیمبو شوٹس. یہ بڑی ڈیلیکیسی ہے, ٹن میں ملتے بھی ہیں, بانس میٹھے ہیں لیکن اس میں خوشبو نہیں آئی. تو پیر کہتے ہیں اس لیے خوشبو نہیں آئی کہ جو نیم کا درخت ہے اس کے اندر گانٹھ نہیں ہوتی, سافٹ پلین لکڑی ہوتی ہے, لیکن جو بانس ہے اس کے ایک ایک فٹ کے اوپر گانٹھ ہوتی ہے. تو پیر کا کہنا یہ ہے کہ وہ بھلے کڑوا ہے لیکن اندر سے صاف ہے, اور یہ میٹھا ہے باہر سے لیکن اندر سے گانٹھے ہیں. وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں گانٹھے ہیں وہ دوستی کے لائق نہیں, ان میں خوشبو نہیں اترتی. ایسی کئی قسم کی ہمیں دلیلیں دے کے ہمیں پیروں نے سمجھایا ہے. ایک جگہ دلیل دیتے ہیں کہ مہینے میں ایک دفعہ جبھی چاند بالکل بدر کی حالت میں ہوتا ہے, یعنی فل مون ہوتا ہے, اس وقت چاند کو مشرق سے مغرب میں آنے کے لیے بہت دیر لگتی ہے, کیونکہ چاند بہت اوپر جا کے پھر جیسا جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ آدھی رات کے بعد آسمان سے جو نمی ہے موئسچر وہ اکٹھا ہو کے ایک ایک بوند بن کے گرتی ہے, ایک بوند ادھر ایک بوند ادھر ایک بوند, اس طرح بارش نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں گنانوں کی زبان میں سواتی نچھتر, یہ سنسکرت ورڈ ہے تو ہم اس کو اس طرح سے کہتے ہیں شبنم. جو شبنم صبح ہونے سے ایک دو گھنٹے پہلے گرتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ مہینے میں ایک دفعہ یہ جو سیپ ہوتے ہیں جس کے اندر موتی بنتے ہیں, یہ سیپ منہ کھول کے سمندر کی سطح پہ ترتے رہتے ہیں. اب چونکہ یہ پھرتے رہتے ہیں اور وہ اوپر کی جو سواتی نچھتر شبنم کی جو بوند ہے وہ بھی کبھی ادھر پڑتی ہے کبھی ادھر پڑتی ہے کبھی ادھر پڑتی ہے, تو بہت مشکل سے کسی ایک آدھ سیپ کے منہ میں یہ ایک جب یہ بوند گرتی ہے, او ہو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے. سیپ میں لائف ہے, سیپ ایک زندہ چیز ہے, جانور ہے. تو جیسے ہی وہ بوند گرتی ہے یہ فوراً منہ بند کر کے نیچے چلے جاتی ہے اور سمندر کی نیچے تہ میں وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے. تو اس کے سیپ کے اندر سے کچھ لکوڈ مادہ نکلتا ہے, بار کی یہ ہوتی ہے, آستے 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 وہ بوند جو ہے نا وہ موتی بن جاتی ہے. بوند چھوٹی ہوتی ہے لیکن سیپ کے اندر سے جو مایا نکلتی ہے، مادہ نکلتا ہے لکوڈ، وہ اس کو بڑا بنا دیتی ہے. تو ایسا سمجھ لو کہ تقریباً ایک بادام یا اس سے بڑے سائز کی یہ موتی بن جاتا ہے. اور جب یہ جو غوطہ دار ہوتے ہیں وہ نیچے جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا سیپ تیار ہے، تو سیپ کے نیچے جڑے ہوتی ہیں، اس کو وہ کاٹ کے اوپر لے آتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں، اندر سے موتی نکلتا ہے. جو ہی موتی نکلتا ہے، وہ ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ پک ہوتی ہے نا جو دانتوں کو صاف کرنے والی، ایسی یہ بانس کی لکڑیاں بنا کے، تیلیاں بنا کے تیار رکھتے ہیں. جیسے ہی وہ کھولتے ہیں سیپ دکھتا ہے، فوراً یہ اس کے تیلی سے اس کو سوراخ کر دیتے ہیں. اگر وہ دو منٹ لیٹ کرے تو سیپ سخت ہو جاتا ہے، پھر سوراخ نہیں ہو سکتا. میں دو تین دفعہ ادھر ہونولولو گیا ہوں، ہم ادھر سے امریکہ سے نکلے، جاپان جاتے وقت رستے میں ہوائی آئی لینڈ آتے ہیں، تو یہ ہوائی آئی لینڈ کی ایک پورٹ ہے ہونولولو، تو وہاں یہ $4 لیتے ہیں، غوطہ ڈالتے ہیں، کنارے کے نزدیک ہی ہوتا ہے. تو موتی نکلے نہ نکلے یہ وہ آدمی کی قسمت پہ ہے، مگر وہ $4 لے جاتا ہے. تو پیر کہتے ہیں، دیکھو پیر کی کمالت، موتی جل تھی ہوتا ہے. پیر صدر الدین کی فلسفی دیکھو کہ جو موتی ہے وہ پانی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ موتی بن جاتا ہے تو پھر ہم اس کو پانی نہیں کہتے. موتی جل تھی ہوتا ہے، فری جل کہے اور نہ جائے. پانی سے پیدا ہوا ہے لیکن پھر ہم اس کو پانی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ موتی بن گیا. مکتا پھل چھے دیے، سمندر چھے دیو نہ جائے. اب یہ جو موتی ہے نا مکتا، اسی وقت اس کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں، لیکن سمندر کو ہم سوراخ نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سمندر مولا ہے، موتی مومن ہے. موتی مٹی سے ہوا پیدا، مگر مٹی نہیں ہے، نور بھی نہیں ہے، لیکن مولا کی سنگت میں جب یہ موتی بنتا ہے، یعنی نور بنتا ہے، تو اس کی ہم بات کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ٹاک کر سکتے ہیں. مولا کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمارے گنانوں کے اندر ایسی ایسی گہری باتیں ہیں. تو گنان پڑھو، سمجھو، سنو، اس کے اندر عظیم چیزیں ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو کم علم ہے. جاہل کا لفظ کہنا ذرا شرماتا ہوں، کیونکہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، مگر کہتے ہیں یہ جو گنان ہے یہ تو خالی ہندوؤں سے اسماعیلی مذہب میں لانے کے لیے پیروں نے بنایا، ابھی گنانوں کی ضرورت نہیں. ارے بے وقوف ہو، تم نے کبھی گنان پڑھے ہی نہیں ہیں، تمہیں معلوم کیا گنان کیا چیز ہے؟ گنانوں کے اندر کبھی کبھی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ محض ایک چیز کے اوپر میں آدھا آدھا گھنٹہ، شاید ایک ایک گھنٹہ اس چیز کے اوپر میں گھومتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں. پھر صدر الدین کہتے ہیں، ایک احمد، ایک جگپتی، ایک گر تھی چت لائے، گرو سریوے احمد ملے، احمد میم گمائے. مزہ آتا ہے. نبی کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ احمد ہیں. یہ جو احمد ہے یعنی رسول اللہ، یہ جگپتی ہے، رحمت للعالمین جگپتی. ایک احمد ہے یعنی کہ دکھنے والا ایک انسان ہے، مگر یہ ساری کائنات کا مالک ہے، رحمت للعالمین ہے. پھر کہتے ہیں، گرو سریوے، گرو کی خدمت کرنے سے احمد ملتا ہے. مطلب کہ تمہیں مذہب سمجھانے کے لیے ایک ٹیچر چاہیے، سیدھا سیدھا محمد تک نہیں پہنچ سکتے، ایک مشنری ہے، ٹیچر ہے، استاد ہے، کوئی بھی ہے، تو گرو کی سیوا کرو، خدمت کرو، فرمان مانو، سمجھو، تو گرو کی سیوا سے احمد ملے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ احمد میں سے میم نکل جاتی ہے، کیا رہا باقی؟ احد کون ہے؟ خود خدا تعالی کی ذات ہے. تو ایسی ایسی یہ بجھن رنجن کا پاٹ ہے، ایسی چیزیں جو گنان کے اندر بخشی ہیں ہمارے پیروں نے. قصیدے بہت اچھے ہیں، ہمارے مولا کی شان میں ہیں، اور حضرت امام انکریج کرتے ہیں کہ قصیدے پڑھا کرو، لیکن قصیدے میں جو چیز ہے وہ گنان میں ہے، مگر گنان میں جو چیز ہے وہ قصیدوں میں نہیں ہے. قصیدہ کیا ہے؟ مولا کے پریز ہے. اب دیکھو ایک گنان ہے، حق تو پاک تو بادشاہ، یہ قصیدہ ہے. ایک گنان ہے، تاریاں تو تارن ہار خداوند، یہ قصیدہ ہے. لیکن جب میں نے یہ فلسفی سمجھائی احمد کی اور میم کی، یہ کسی قصیدے میں نہیں ہے. میں نے موتی کی بات سمجھائی، یہ قصیدے میں نہیں ہے. بصدر دین کی ایک اور بات بتاؤں، بصدر دین کہتے ہیں کمبھے باندھی ہو جل رہے، کمبھے باندھی ہو جل رہے، جل بنا کمبھ نہ ہوئے، تم گنانے باندھیو من رہے، گرو بنا گنان نہ ہوئے. ایک پانی کا برتن ہے، اس میں پانی ڈالو تو جو برتن کی شکل ہے پانی ایسی شکل بنا لیتا ہے. لمبا گلاس ہے تو پانی بھی لمبا ہو جاتا ہے. چوڑا کوئی ایسا اس جیسے برتن ہے جیسے کہ ایک پتیلا ہے تو پانی بھی پتیلے جیسا بن جاتا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ کمبھے باندھیو جل رہے، اس کی آواز ذرا زیادہ ہے، کم کرو یہ. کمبھے باندھیو جل رہے، جیسا برتن ہے پانی ایسی شکل لے لیتا ہے. جل بنا کمبھ نہ ہوئے، اگر پانی نہیں تو برتن کی ضرورت نہیں. پانی لینے کے لیے ہم کو برتن چاہیے، تو مقصد برتن نہیں ہے، مقصد پانی ہے. پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہمارا جو من ہے، کمبھے باندھیو جل رہے، جل بنا کمبھ نہ ہوئے، تیم اسی طرح گنانے باندھیو من رہے، من کو باندھنے کے لیے گنان چاہیے، لیکن گرو بنا گنان نہ ہوئے. گرو کے بغیر گنان نہیں ملتا. من ہمارا ایک برتن ہے، اور اس کے اندر جب ہم گنان ڈالتے ہیں تو گنان من کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، جس طرح برتن پانی کو کنٹرول میں لے لیتا ہے. مگر ہمارا مقصد وہ برتن نہیں ہے، مقصد ہمارا پانی ہے. اسی طرح سے ہمارا مقصد علم ہے، من نہیں. لیکن جب علم اور من ملتے ہیں تو پھر من علم کے آدھین ہو جاتا ہے. پھر کہ یہ جو گنان ہے، ان کے اندر اس کی اسٹڈی کرنے سے انسان کو بہت عقل ملتی ہے. گنان کی اسٹڈی کرنے سے علم ملتا ہے، عقل ملتی، نور ملتا ہے. جیسے کہ پیر کہتے ہیں کہ گنان مانے تو صاحب چھے، گنان کے اندر خود مولا بیٹھا ہے. ایک اور پاٹ ہے کہ گنان بولو نت نور بھریا، جو گنان ہے وہ تم ہمیشہ بولو، کیونکہ گنان نور سے بھرے ہوئے ہیں. گنان کہتے ہیں عقل کو، علم کو، دونوں چیزیں مکس کر کے گنان ہوتا ہے. گنان میں مولا خود بیٹھا ہوا ہے. یہاں دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو گنان پیروں نے کہتے ہیں اس کے اندر مولا بیٹھا ہے, لیکن ایک اور چیز کیا ہے, میں اپنی واضحوں میں کہتا ہوں کہ جو روح ہے اس کی جگہ عقل اور علم میں, انٹیلیجنس میں ہوتی ہے. اس کے لیے کہا کہ گنان مائے تو صاحب چھے, روح کے رہنے کی جگہ جو ہے وہ گنان ہے, علم ہے, عقل ہے. گنان کی اسٹڈی کرو, پڑھو. کیسی کیسی دلیلیں دی ہیں پیر نے. ایک جگہ کہتے ہیں آندھلو ہوئے لکڑی ٹھکورے تے واٹے نہ جائے. ایک اندھا آدمی ہے, لکڑی لے کے گھر سے نکلتا ہے, اپنی چیزیں خرید کے گھوم پھر کے گھر واپس آ جاتا ہے, رستہ نہیں بھولتا. تو پھر کہتے ہیں ایسا ہی مارو مومن ہوئے گنان وچارے. میرا مومن ہو کے اور گنان کے اوپر جو وچار کرے تے واٹے کم جائے, وہ کس طرح غلط رستے پہ جا سکتا ہے. ایک جگہ کہتے ہیں سمندر میں واہن جم ڈولتا دیکھو. سمندر ہے, اس کے اندر ایک بوٹ ہے, ہوا کے تھپیڑوں سے وہ ہل رہی ہے. سمندر میں واہن جم ڈولتا دیکھو, سائر بیڑی میں بھار. اس بیڑی کے اندر, بوٹ میں وزن بہت ہے, ڈوبنے کا ڈر ہے, کیونکہ جب یہ تھپیڑا ادھر سے آتا ہے تو وہ ایسی ہو جاتی ہے, اور وزن ہونے کی وجہ سے اندر چلی جاتی ہے زیادہ. تو اس کی جو اونچائی ہے گھٹ جانے کی وجہ سے اگر وہ ٹیڑھی ہو گئی تو پانی آ جائے گا. تو پھر کہتے ہیں کہ جو عقل والا کیپٹن ہے وہ کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ طوفان میں سے بچانے کے لیے بیڑی میں, بوٹ میں جو وزن ہے وہ اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتا ہے. تو جب یہ وزن پھینک دیتا ہے تو بوٹ اونچی آ جاتی ہے. پھر کبھی وہ ڈاواں ڈول ہوتی ہے تو اس میں پانی آنے کا ڈر نہیں ہے. سمندر میں واہن جم ڈولتا دیکھو, سائر بیڑی میں بھار. وچار کرینے وامی نہ کھو, یعنی سوچ کے پھینک دو پانی کے اندر تو اترے پہلے پار, وہ پار اتر جاوے. گنانوں میں ایسی ایسی چیز ہے. ایک جگہ کہتے ہیں مانگی نے کھائے تینے موکش نہ تھائے. جو آدمی مانگ کے کھاتا ہے اس کو نجات نہیں ملتی. مانگی نے کھائے تینے موکش نہ تھائے, پر دان لئی نے پچھتا سو. دوسرے کا دیا ہوا لے کے پچھتاؤ گے. ابھی کیا اشارہ ہے پتہ اس کا؟ بیعت کی ہے حضر امام کی, جاتے ہو قبروں پہ, ملاؤں کے پاس, مولویوں کے پاس, تم تو بھیک مانگ رہے ہو. مولا کی بیعت کر کے غیروں سے بھیک مانگتے ہو. مانگی نے کھائے تینے موکش نہ تھائے, پر دان لئی نے پچھتا سو. جی دوسروں کا دیا ہوا لے کے لون پانی نہ صاحب لکھا لے سے, کم کری اترتیاں دے سو. جگے سر سرشٹ گرو بنا مگتی نہ ہوئے. جی کھانا کھا کے آیا ہوں, تھکا ہوا ہوں, نہیں تو یہ اتنا اچھا راگ ہے. تم مانگ کے کھاتے ہو, تمہیں نجات نہیں ملے گی. مولا کتنا نمک کھایا, کتنا پانی پیا, اس کا بھی حساب مانگے گا. یہ لون پانی نہ لے کھائے ایک ایڈیومیٹک فریز ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی حساب لے گا. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ رائی جتنی نیکی بھی برباد نہیں ہوگی, اور رائے جتنا بھی گناہ ہے وہ بھی مٹے گا نہیں, اس کی بھی سزا ملے گی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم کو ہر طریقے سے, لاجک سے, دلیل سے, عقل سے, داخلے مثالیں دے کے ہمارے گنانوں کے اندر پیروں نے ہمیں باتیں کی ہیں. بولا میں تو بولتا رہوں تو بہت لمبا ہو جائے, لیکن بولو آپ کے دلوں میں کیا کوشچن ہے. کس طرح بتاؤ, کیا کس طرح بتاؤ, لفظ بتاؤ. ہنس پوری نگری کے اندر قیامت کے بارے میں کیا ہے؟ تو بچل کی بات چھوڑ, اپنی بات کر. تو نے کیا بتایا, تو نے کیا سیکھا؟ ہاں تو مشنری بچل عالم شخص ہیں. بچل مشنری نے عالم شخص ہیں, انہوں نے جو بتایا ہوگا وہ صحیح بتایا ہوگا. ابھی مجھے جب تک پتہ نہ لگے کہ کیا بتایا یا تو کیا مانگنا چاہتا ہے تو میں کیا بولوں. چیز ہونی چاہیے. ایک بات بیٹا یاد رکھو, مشنری ہے نا وہ حضر امام کے باغ کے فروٹ ہے. ہر فروٹ کا ذائقہ جدا ہے. اس لیے کبھی تمہیں ایک پوچھنا ہے تو وہ چیز پوچھو, ایسا مت بولو فلانے مشنری نے ایسا کہا. تو کیونکہ میں اس مشنری کے خلاف کچھ بولوں وہ تو اچھا نہیں لگتا. سب عالم ہیں, مگر کس چیز کو تم پوچھنا چاہتے ہو اس کے اوپر طے کرو. بچل مشنری عالم شخص ہے, انہوں نے جو کہا ہوگا ٹھیک کہا ہوگا, لیکن میرے سامنے کچھ پتا نہیں ہے کہ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے.
کبھی تو کافی میننگ آ گئی ہیں, بکس آ گئی ہیں, اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. پوری نظر کا میننگ ہے بک میں سے, چار پانچ جلدیں بن گئی ہیں اس میں.
پوچھنا ہے تو آپ دیکھ کر اپنے ذہن کی خواہش کر سکتے ہیں.
جی بھائی,
کیا
پانچ نمازوں کا ذکر کیا تھا؟ اس کا مطلب اللہ نے ہم مانتے ہیں تین, ہمارا مطلب
میں آپ کا سوال سمجھا اور بیٹھے. سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. پھر دوسری جگہ اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ طرف النہار زلف من اللیل یذهب من ان الحسنات یذهب من سیئات. دن کے دو کناروں پہ اور ایک پہر رات چلی جاوے تو تم صلات کو قائم کرو. اس میں تین وقت ہیں. خدا تعالی نے تقریباً 100 جگہ صلات کا ذکر کیا ہے, لیکن ایسا کبھی نہیں لکھا کہ تین پڑھو پانچ پڑھو. لیکن وقت دیا ہے, دن کے دو کنارے ایک صبح ایک شام. دوپہر جو ہے وہ کنارہ نہیں ہے. رات چلی جائے ایک پہر تک, یعنی کہ رات کے 12 بجے تک آپ جو ہم دوسری دعا پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. ایک ہی جگہ ہے کہ جہاں اللہ ایسا فرماتا ہے کہ تم صبح شام اور اس کے رات کے اندر صلات پڑھو. پھر خدا کہتا ہے کہ دوپہر کے وقت اس کی گلوری کرو, یعنی سبحان اللہ کہو. دوپہر کے بعد پھر کسی بھی وقت لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے اس کی تعریف کرو. سارے قرآن کے اندر پانچ نمازوں کا کوئی تعین نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے, انگلش میں ہے. ہاں ہمیں حدیثوں میں سے یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ نمازیں پڑھا کرتے تھے. حدیثوں میں سے ملتا ہے نبی صاحب تو صبح 9 بجے بھی نماز پڑھتے تھے. ڈیڑھ دو گھنٹہ ہو جاتا تھا تو نبی صاحب کھڑے ہو جاتے تھے. ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ آسمان سے بادلوں کے گرجنے کی آواز آئی تو نبی صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے. یہ جو نماز تھی وہ ایک یا دو رکعت کی ہوا کرتی تھی, ایک رکعت عموماً پڑھا کرتے تھے. تو نبی صاحب تو تقریباً سارا دن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے, ایک رکعت نماز پڑھ کے بعد جاتے تھے. یہ چیز کوئی لا نہیں ہے کہ نبی صاحب جو کرتے تھے وہ ہمیں کرنا چاہیے.
جو یہ ملاؤں ہو گئے ہیں پانچ نماز کا ذکر کرتے ہیں, ہمارا فقہ جو ہے وہ تین پیر گنتا ہے.
بلا شک
وہ ہم تین پیر گنتے ہیں جو آپ نے گن کے بتایا. یہ جو پانچ ٹائم کی نماز ہے رسول پاک کے زمانے میں تھی, پانچ ٹائم کی نماز
اس سے بھی زیادہ تھی. پانچ بھی تھی, سات بھی تھی, دس بھی تھی.
اچھا کوئی حد نہیں تھی
اس وقت, کوئی حد نہیں تھی. بعد میں ان کی حدیں حضرت ابوبکر کے زمانے میں بنائی گئی.
رسول پاک کے زمانے میں کوئی حد نہیں تھی.
اچھا ایک بات اور آپ کو کہوں کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے پانچ نمازوں کا, اگر وہ سچ مچ پڑھا لکھا شخص ہے, آپ اس کو کہو کہ قرآن کھول کے مجھے بتاؤ نا. صلات کا لفظ نماز کے ساتھ بھی ہے اور اس کے علاوہ کی عبادت کے لیے بھی یوز ہوا ہے, لیکن اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ پانچ پڑھو, دس پڑھو. تین کا بھی نام نہیں دیا, لیکن تین کا وقت بتایا ہے کہ صبح, شام اور رات. ایسا اللہ نے کہیں وقت نہیں بتایا. ہمارا فقہ ایسا ہے کہ ہم تین وقت نماز پڑھتے ہیں, مگر مجھ کو بھی ملا مولویوں سے پالا پڑتا ہے. اس میں ایک اسلام کی فقہ میں, شریعت میں ایک جواز ہے, رستہ ہے, اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین, نمازوں کو, دو نمازوں کو اکٹھا کر لینا. ابھی جمع بین الصلاتین کا جو مسئلہ ہے بہت سے سنی فرقے نہیں مانتے, لیکن بہت سے مانتے بھی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو صبح سفر پہ جانا ہے, اونٹ یا گھوڑے پہ بیٹھے ہو, آپ نے صبح کی نماز پڑھ لی, پھر جب یہ دوپہر کی نماز آئی تو آپ دوپہر کی اور عصر کی نماز بھی ساتھ پڑھ لی, پھر یہ ہوا کہ مغرب کی اور عشاء کی نماز بھی ساتھ پڑھ لی, تو یہ جائز ہے. پھر میں ان کو کہتا ہوں ہم لوگ صبح کے وقت دو نمازیں پڑھتے ہیں, ایک تو کھڑے ہوتی ہے ساری جماعت, پتہ ہے کھڑی ہو جاتی تسبیح نکالتی ہے, یہ ایک نماز ہے. پھر ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ہم صبح دو نمازیں پڑھتے ہیں. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, شام کو ہم دوبارہ دو نمازیں پڑھتے ہیں, ایک بیٹھ کے پڑھتے ہیں, ایک کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, اور پھر ایک بیٹھ کے اور پڑھتے ہیں, پانچ نمازیں ہوتی ہیں. تو یہ سمجھ سے وہ لوگ ذرا چپ ہو جاتے ہیں, یہ محض ایک آڑ ہے.
ملاؤں لوگ جو ذکر کرتے ہیں پانچ نمازوں کا کرتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں جی رسول پاک معراج پہ گئے, پھر اتنی نماز ہوئی, پھر اتنی ہوئی, پھر آخر میں پانچ نماز ہوئی.
اچھا میں اس کی وضاحت کروں, اور اچھی مزیدار سٹوری ہے. حدیث کی جو کتابیں ہیں چوں چوں کا مربع ہے, کئی قسم کے سوال ہیں. حدیث میں لکھے نبی معراج پہ گئے, جب حضور واپس آئے تو حضرت موسیٰ چوتھے آسمان پہ ان کا انتظار کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نبی کو پوچھتے ہیں یا نبی کیا خبر لائے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازیں مقرر کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام محمد کو کہتے ہیں ارے یا حضرت آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ جاؤ واپس. تو نبی صاحب واپس گئے، اللہ کو جا کے عرض کی کہ پروردگار تو 50 نمازیں سارے دن میں بیچارے کام کیا کریں گے، کون پڑھے گا؟ خدا نے کہا 25. جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے انتظار کر رہے تھے، کیا نیوز ہے؟ رسول نے پاک فرمایا کہ 25 ہو گئی. یا حضرت آپ کی امت بڑی کمزور ہے، 25 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس جاؤ. اتنے دوسری دفعہ واپس گئے تو 12 نمازیں ہوئیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو واپس بھیجا، 12 نمازیں حضور نہیں پڑھ سکتے. تو جب یہ تیسری دفعہ واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ نبی فرمایا اللہ نے کہا اچھا 5 نمازیں پڑھو، لیکن تم نے چونکہ 50 نہیں مانی اس کے لیے رمضان کے روزے رکھو. تو ایک کہاوت ہو گئی ہے، گئے تھے نمازیں بخشوانے، الٹے روزے گلے مارے. ابھی اس کی ہم تجزیہ کریں، انالیسس کریں. امت محمد کی، سارے نبیوں کا سردار محمد اور ڈائریکشن دینے والا موسیٰ، پھر اللہ کو بھی پتا نہیں تھا کہ محمد کی امت نمازیں 50 نہیں پڑھے گی، لیکن موسیٰ کو پتا. کیا خرافات!
رائے صاحب ایک چھوٹا سا ہے سوال، یہ بہتر خیال کرے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے گناہگار کو دھیان نہیں لگتا ہے بات کا، تو اس سلسلے میں کوئی ایسا میسج ہو جو کہ ہمارے لیے بھی، ہماری جنریشن کے لیے ایسا، تاکہ یہ جو زمین ہے ہمارے کوف بنی ہوتی ہے بات کا. کئی تو مومن ہیں، ان کا تو دھیان بن جاتا ہے، شیطانی خیالات وغیرہ اس کے نزدیک نہیں آتے ہیں مومن کے پاس، ہمارے جیسے کے پاس آتے ہی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ ذرا تھوڑا سا
دھیان لگانا، ہماری خود کی ہمت اور عادت کے اوپر ہے. ایسی کوئی گولی نہیں ہے کہ پانی سے وہ گولی کھا لے تو دھیان لگ جائے. ایک گولی ہے افین، نیند آ جائے گی تو دھیان لگ جائے گا. ابھی دھیان لگانے کے لیے
دیکھو، سلسلے میں ایک چھوٹی سی میں بات اور بھی عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صاحب آتے ہیں بیت اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن پراٹھے لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ایک چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کیا وہ اس چیز میں شامل ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ دھیان بنائے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ اس میں مشکل ہوتے ہیں.
مولانا سلطان محمد شیخ بڑا خراب، سوری خراب کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، لیکن بڑا سخت فرمان ہے. ایک مولا فرماتے ہیں تم جماعت خانے میں آ کے عبادت میں سو جاتے ہو، اس سے تو بہتر ہے کہ گھر پہ بیٹھے رہو سو جاؤ. کیونکہ جماعت خانے میں آ کے اگر ہم سو جائیں خراٹے ماریں تو دوسروں کو ہم خلل انداز ہوتے ہیں، تو یہ الٹے کا گناہ زیادہ ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے میں نے بیت الخیال کے اوپر سینکڑوں واضح کی ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ بیت الخیال جو ہے نا، یہ ایک کورس ہے، جیسے ڈاکٹری کا کورس ہے، انجینئرنگ کا کورس ہے، یونیورسٹی کے اندر جو کورسز ہوتے ہیں، کوئی 3 برس کا، کوئی 4 برس کا، کوئی 5 برس کا، تو اس کورس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. میرا کورس یہ ہے کہ ایک جوان آدمی ہے، اس کو کم از کم 6-7 گھنٹے کی نیند چاہیے. بہت کم کرو تو 5 घंटे सोने के बाद इबादत करे तो उसको आसानी रहे। अभी 5 घंटे सोने के लिए उस आदमी को जो 4:15 3 बजे उठना चाहिए, तो उसका मतलब है 10:30 बजे उठे सो जाना चाहिए। मैं जमात में कहा करता हूँ बच्चों को कि 10 बजे रात को सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, 3:30 बजे उठो, हाथ मुंह धो के जमात खाना नजदीक है जाओ जमात खाने, कभी जमात खाना दूर है तो हाथ मुंह धो के जमीन पर बैठो, इस तरह बैठो, किसी और तरीके से बैठो, मगर याद रखो पांव लंबे करके नहीं बैठना। यह रिक्लाइनिंग पोजीशन होती है वो इबादत के लिए जायज नहीं। किसी आसन पर बैठो और इस तरह बैठो, प्रैक्टिस करके खुद ही ढूंढ लो कि कौन सी पोजीशन में आधा पौना घंटा बगैर हिले में बैठ सकता हूं, तो आदमी कम से कम आधा घंटा एक ही आसन पर बैठ सके और घड़ी घड़ी पांव हिलाए ना, बदन हिलाए ना, कभी यूं खारिज करता है कभी यूं खारिज करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठ गया बैठ गया, बुत बैठ गया। रात का खाना मत खाओ, और अगर खाना है तो नींद से 2 घंटे पहले खाओ। 10 बजे सोना है 8 बजे खा लो। गर्मियों के अंदर आपकी दुआ 7 बजे होती, 6:30 बजे, तो 7 बजे जो गर्मियों की दुआ होती है, अब घर पहुंचोगे तो 8 बज जाएंगे, 8 बजे खा लो ताकि 10 बजे सो सको, सुबह 3:30 बजे उठो। और रात का खाना हल्का निकलो, फ्रेश हो जाओगे, इबादत में बैठो और इबादत में बैठ के सीधे बैठो। ऐसा करके नहीं, ऐसा करके नहीं, इससे तो आदमी ढीला हो जाता है, नींद आ जाए, सीधे बैठो और इसी तरह से फिर बैठे रहो। अपनी आंखों को बंद करो लेकिन नीचे से पलकें मिले नहीं, ताकि अंदर आंखों को हवा लगती रहे। हवा लगने से आंखों के अंदर खून का दौरा रहेगा और नींद नहीं आएगी। जो ही आंखें बंद कर लोगे 10 मिनट में सो जाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन बंद हो गई। तो आंखों को मिलने मत दो, लेकिन आंखें बंद जरूर करो ताकि सामने की चीजें हमें नजर नहीं आनी चाहिए। 3-4-5 गहरे सांस लो ताकि फेफड़ों के अंदर स्टेल एयर निकल जाए, फ्रेश एयर रह जाए। अब मौला को सामने समझ के मौला से बातें करो 2-3 मिनट। मौला, मैं इबादत के लिए आया हूँ, तो मेरा मालिक रहीम है, तो बड़ा वहाब है, बख्शिश देने वाला है, मैं तेरे कदमों में आया हूँ, मुझे रास्ता दिखा, मेरी इबादत करने का तरीका मुझे कबूल कर, मेरे गुनाह बख्श दे, मुझे नूर की बख्शिश दे, मुझे बदियों बुराइयों से बचने की ताकत दे, ताकि मेरा कल्ब साफ होवे तो इसके अंदर तेरा नूर पैदा हो सके। ऐसी 2-3 मिनट मौला के साथ बातें करो और फिर ये बंद करके अपना जो बोल है उस बोल के ऊपर चलो। शुरू के अंदर कोशिश करो कि यूं ही उसको रिपीट करो, अभी आप मेरी बातें सुनते हैं, मैं बातें करता हूँ, हम सब सांस भी ले रहे हैं, हमारा ख्याल सांस की तरफ नहीं है, बातें कर रहे हैं, सांस चल रहा है। इबादत में भी ऐसा ही है, ख्याल सांस की तरफ मत ले जाओ, सांस लेते रहो लेकिन मौला को याद करो। या जीभ नहीं हिलनी चाहिए, मुंह भी नहीं हिलना चाहिए, हाथ में तस्बीह भी नहीं होनी चाहिए। अपने तसव्वुर और ख्याल में, तखय्युल में आप ये बोल रिपीट करो, तखय्युल में। मुंह बंद है, जबान बंद है, हाथ पांव सारा बदन बिल्कुल खामोश है। اور اپنے تخیل میں خیالوں میں اس کو ریپیٹ کرو, یعنی 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 ایسا نہیں, یا جیسا جو کچھ بھی بول ہے اس کو ریپیٹ کرو. خیال اگر ہٹ جائے سانس کو روک لو, اگر خیال ہٹ گیا سانس روک لو فوراً خیال بند ہو جائے. تھوڑی دیر کے بعد پھر شروع کرو, اور پھر اگر خیال ادھر ادھر چلے جائیں سانس روک لو, جیسے ہی سانس روکو گے امیجیٹلی ٹیپ ریکارڈر بند ہو جائے گا, خیالات بند ہو جائیں گے. پھر عبادت شروع کرو, پھر خیال ادھر ادھر ہٹ جائے سانس کو روک لو. یہ پریکٹس کرتے کرتے مدت بڑھتی جائے گی, خیال جمانے کی مدت بڑھتی جائے گی, راستہ مل جائے گا.
ایسی بات کی جیسے عام طور پر ہمارے لوگوں میں ہوتی ہے, لیکن ہم سمجھتے آپ نے بہت اچھا ہمیں بتایا تاکہ ہمارے میں جو کمی ہے وہ دور ہو جائے. آپ کی دعائیں ہیں, اگر آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ بیٹھے بھی ہیں اور نہیں تو انشاءاللہ قابل ہو جائیں گے کہ ہم
میری دعائیں ہیں میری دعائیں ہیں. لیکن ایک چیز میں کہہ دوں, رات کو ہم نے ایک گھنٹہ عبادت کی, اچھی عبادت, پھر دن کے وقت جھوٹ بھی بولتے رہے, فریب بھی کرتے رہے, بدیاں بھی کرتے رہے, تو وہ تو شداد کی عبادت ہوئی. شداد رات کو عبادت سے جنت میں جاتا تھا, اور جنت صبح آتا تھا تو جنت کا نقشہ بناتا تھا, اپنی جنت بناتا تھا. تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر صبح عبادت کرنی ہے تو دن کے وقت نیک اعمال ہونے چاہیے, نیک اعمال ہونے چاہیے. دیکھو بیٹا, یہاں رکوع کا مطلب وہ نماز کا رکوع نہیں ہے, راکعین اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں, جھکنے کو رکوع کہتے ہیں. یہاں جھکنے کا کیا ہے, تیری میری لڑائی ہو رہی ہے, تو میں کر رہا, میں کر رہا ہوں, ہم دونوں لگے ہوئے ہیں. اب دونوں میں سے ایک جھک جائے تو جھگڑا ختم ہو گیا نا. تو جہاں جھکنے کا مطلب کیا ہے, سرنڈر ہونا, اپنے آپ کو سپرد کر دینا, ہار مان لینا. تو خدا کے سامنے ہار مانو, خدا کے سامنے جھک جاؤ. یہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانے کا نام رکوع نہیں ہے. ماؤ راکین کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے سامنے جھک جاتے, خدا کے سامنے اپنی مرضی نہیں چلاتے, خدا کی مرضی کے سامنے جھک جاتے ہیں, وہ راکھی. میں آپ کے ساتھ 10 منٹ اور بیٹھوں گا. آپ کو کوشچن پوچھنے کا کوئی رائٹ ہے؟ نہیں بیٹا, ہے میں بتاتا ہوں. موت جو ہے, رسول پاک فرمایا, وہ ہر آدمی کی انفرادی پرسنل قیامت ہو گئی. لیکن ایک ایسا دن آئے گا کہ یہ ساری زمین ایک ہی وقت برباد ہو جائے گی. تو اس وقت کروڑوں نہیں اربوں انسان دنیا میں ہوں گے, تو ان کی قیامت اس وقت ہوگی. ہر آدمی کی جو قیامت موت ہے وہ قیامت صغرا ہے, اور اس کی قیامت ہوگی. لیکن ایک دن یہ زمین برباد ہو جائے گی, ساری زمین ایٹ اے ٹائم برباد ہوگی, وہ قیامت ہوگی. اسی کو روزے عاشورہ کہا. لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ میں نہیں مانتا. حدیث اور قرآن پاک میں سے کوئی اس کا جواز نہیں ہے کہ جو یہ لوگ ڈالتے ہیں کہ ابھی جتنے آدمی مر گئے ہیں وہ سب عالم برزخ میں قیامت تک پڑے رہیں گے اور ان کا حساب کتاب اس وقت ہوگا. ارے وہ تو مٹی میں مل گئے ہوں گے. ہاں خدا تعالیٰ طاقت والا ہے کہ اس مٹی میں سے اس کو واپس زندہ کر سکے. لیکن نبی فرمایا کہ موت ہر آدمی کی قیامت ہے اور ہم کو گنانا بھی ہے. قیامت لاڑو آؤ سے اوتار ہے. اوتار اوتار کا مطلب زندگی. ہر تمہاری زندگی کے اینڈ میں قیامت ہے.
تو ایک اور بات ہے جی کہ صبح کا وقت ہوتا ہے جب قرآن
پڑھا کرو. بالکل سچ بات ہے. پڑھا کرو. ہمیں جانا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھا کرو. اور حضرت امام نے اشارے بھی کیے ہیں, سلطان محمد شاہ نے بھی کہا ہے. لیکن ہماری دکانیں چھوڑے تو ہم جائیں نا. جایا کرو. میں سچ مچ آپ کو کہتا ہوں کہ جمعے کی نماز پڑھا کرو.
ایک اور بات ہے جی کہ صبح جب دعا کا وقت ہوتا ہے اذان کے بعد تو بعض اثرات صبح 9 بجے بھی 10 بجے جب اٹھتے ہیں تو دعا گزارتے ہیں, کیا وہ
مناسب تو نہیں ہے؟ لیکن رسول اللہ کی حدیث میں ایک ہے, ایک نے کہا کہ یا نبی میں رات تک کام کرتا ہوں صبح کی نماز کے ٹائم پہ میں اٹھ نہیں سکتا, کبھی کبھی دیر سے اٹھتا ہوں. حضور فرمایا جب بھی اٹھو نماز پڑھتا ہوں. پڑھ لو مگر عادت مت بنانا. کسی دن ایسا ہو گیا کوئی بات نہیں, لیکن عادت نہیں.
اجتماعی کا سوال تھا جو سب ایسے ہوتا ہے بات.
جادو سیکھ لیں. جادو سیکھ لیں. دنیا میں جادو ہے. کالا علم ہے. فرشتے بھی ہیں, جنات بھی ہیں, اور بد روحیں بھی ہیں جو لوگوں کو حیران کرتی ہیں. مگر جو آدمی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے, حضرت امام کے نور سے محبت رکھتا ہے, عبادت کرتا ہے, رسوم دیتا ہے, اس پہ جادو اثر نہیں کرتا ہے. پھر بھی خدا تعالیٰ نے یہ جو دو اوز بین ہے نا, سورۃ الفلق سورۃ الناس, اس کے اندر اس بات کے لیے قوت دی ہے. صبح کی جو نماز ہماری دعا کے بعد جو گٹ پاٹ بچ رہتا ہے, قائم کرنے کے بعد جو گٹ پاٹ بچ رہتا ہے, وہ آب شفا ہے. علی شاہ مبارک فرمایا گٹ پاٹ آب صفا ہے, یعنی کہ صفائی کرتا ہے قلب کی. مگر دعا کے بعد جو گٹ پاٹ بچ جاتا ہے نیاز, وہ آب شفا ہے. شفا دیتا ہے, تندرستی دیتا ہے. اور یہ صبح کی نیاز پینے سے جنات اور جادو اثر نہیں کرتے. اور ایک اور بات ہے, نعت علی پڑھنے سے بھی بدروحوں کا اثر نہیں ہوتا اور جادو اثر نہیں کرتا. سورۃ الناس پڑھا کرو. حضرت امام کو یہ سورہ بہت پسند ہے اور بہت دفعہ فرمایا کہ سورۃ الناس پڑھو. صبح کے وقت سورۃ الناس 3 دفعہ پڑھا کرو. شام کے وقت سورۃ الفلق پڑھا کرو. یا صبح وہ پڑھو, شام کو وہ پڑھو. لیکن ایک سورہ صبح پڑھو, ایک شام کو پڑھا کرو. اچھی چیز ہے, لیکن ہر روز نیاز پیو. ہر روز حضر امام کے ہاتھ کا بنا ہوا یہ نیاز ہوتا ہے, ہم کو آفت و بلاؤں سے بھی بچاتا ہے, ہمارے کل بھی صفائی بھی کرتا ہے.
مہاتما نے
ہاں گھر پہ پیو, لے جاؤ جماعت خانے سے, مگر جب بھی آپ نیاز بنانے والے کو آپ یہ دیو نا بوٹل. ابھی لوگوں کو اپنے مذہب کی سگنیفیکینس کا پتہ نہیں ہے کہ مجھے گھر لے جانا ہے. مکھی کی اجازت لو, مکھی صاحب مجھے نیاز گھر لے جانا ہے. مکھی صاحب کہیں ہاں, ادھر سے مکھیا نے کی اجازت لیتے, لیکن اپنی سیدھی سیدھی بوٹل میں نیاز والے تو وہ دب مجھے مرتے ہیں. نہیں, ہمارا حق نہیں ہے کہ گھٹ پاٹ باہر لے جائے, مکھی کی اجازت لے کے. اور گھر پہ پیو, ایک منٹ بول بیٹا. نہیں نہیں بیٹا, علی پہ نازل نہیں ہوئی. دیکھ میں تجھے بولوں, اس کو یہ جو سورۃ التوبہ ہے اس کے اندر خدا تعالیٰ نے کافروں کو تنبیہ کی ہے, سختی کی ہے, عذاب سے ڈرایا ہے. تو اب خدا گرمی میں ہے, خدا تعالیٰ اس وقت گرمی میں ہے, جلالی حالت میں. اب ہم اس کو رحمان الرحیم نہیں کہتے, اس لیے اس چیپٹر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اچھا, جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اللہ نے سنوئی, اللہ نے جب یہ نازل کی کہ تم کافروں کو سنو, رسول اللہ نے ساری لکھوا کے حضرت ابو بکر کو دی کہ ادھر مکہ جا کے کافروں کو سناؤ. جس وقت حضرت ابو بکر کو یہ چیپٹر دیا اور نکلے تو خدا تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی کہ میں نے یہ کام تجھے دیا ہے تو تو نے دوسرے کو دے دیا. تو یا تیرے گھر والا تیرے میں سے جو ہے اس کو یہ دے. تو فوراً گھوڑے سوار کو کہا حضرت ابو بکر کو واپس بلاؤ. وہ واپس آئے تو اس سے یہ لے کے حضرت علی کو دی کہ آپ ادھر جاؤ. نبی اور علی ایک ہیں, اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے. ہاں امام, ہاں دیکھو حضرت امام ہے, وہ امام مستقر ہے, مستقر قائم, استقراری چیز ہے یہ. اور جو پیر ہیں وہ امام مستعودہ ہیں, حضر امام کی مدد نائبی حالت میں ڈپوٹی ہے. تو امام مستعودہ جو ہے وہ پیر ہے. امام میں نے نور مبین میں ایسا کبھی نہیں پڑھا بیٹا, کچھ بھول ہوتی ہے تو. ایک بات ہے کہ قرآن شریف میں کل آیات 6666 آیات تھیں, تو جو بعد میں وہ جو مجلس شورا تھی انہوں نے اس کو مکس کر کے گھٹا دی, بہت سی دو تین آیتوں کی ایک آیت بننا ڈالی, تو ابھی 6200 اور کچھ اوپر ہے. لیکن امام نے آخری سوال, کس کو؟ ہاں حضرت حسن کو ہم پیر حسن کہتے ہیں, لیکن بیٹا بات کیا ہے کہ عربی زبان میں پی نہیں ہے, الف بے تے پے نہیں ہے عربی میں, تو پیر کا نام آ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے امام مستعودہ یعنی کہ پیر, حضرت حسن امام مستعودہ ہیں، حضرت حسین امام مستعودہ ہیں. نہیں ایسا ہونا نہ چاہیے. حضرت امام سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے میرے پاس 1903 کا چھپا ہوا. سلطان محمد شاہ فرمایا کہ رسول اللہ نے اپنے بعد امام حسن کو پیری جوما دیا اور حضرت علی نے اپنے بعد حسین کو امامت کا جوما دیا. ہمارے امام کا خلاصہ ہے، پھر دوسرے مانے کہ نہ مانے. اور دوسری بات ہے کہ شیعوں یا سنیوں کے اندر پیری جومے جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہمارے یہاں. ابھی کوشچن مت. اچھا اوکے چلو. ایک بات بولوں، ہندو مسلمان کافر کوئی بھی ہو گئے، وہ کبھی تم کو کہے کہ میرے لیے دعا کرو تو اس کے لیے دعا کرو، لیکن جماعت خانے میں نہیں دعا کرو. دعا کرنا کچھ بری چیز نہیں، جماعت خانے میں نہیں. جماعت خانے میں ہم حضر امام کے پاس آئے ہیں، ہم حضر امام کے پاس آ کے اپنی جماعت کی باتیں کر سکتے ہیں. کوئی بھی ہو جس نے حضر امام کی بیعت نہیں کی وہ جماعت خانے. ہاں اس کو کہنا اچھا انشاءاللہ میں دعا کروں گا، مگر مکھی کے پاس آ کے کبھی بھی مت کہنا. حضر امام کی جس نے بیعت کی ہے وہ ہمارا ہے. جماعت گھنے کے بعد سب کے لیے دعا مانگو، کوئی بھی ہو رہے آپ کو کہیں میرے لیے دعا مانگو، خوشی سے دعا مانگو. دعا مانگنا اچھی چیز ہے، لیکن اسماعیلی کے لیے ہاں میں کب کہتا ہوں، پر میں منع کدھر کرتا ہوں دعا مانگو مگر جماعت خانے کے باہر. بات بیعت کی ہے، حضرت امام کی بیعت جس نے کی ہے وہ ہمارے حلقے میں ہے. اب دعا مانگو میں کدھر منع کرتا ہوں کہ دعا نہ مانگو. جماعت خانے میں اسماعیلی کی دعا. کیا نام ہے ان کا؟ سنیے آپ کو ایک اور بات بتاؤں. کوئی شخص اسلام میں جو خودکشی کرتا ہے، اسلام میں یہ حرام ہے. نبی فرمایا اس کو غسل مت دو، فاتحہ مت پڑھو، نماز جنازہ مت پڑھو، مسلم قبرستان میں دفن بھی مت کرو. وہ اس طرح کہ جو جان ہے وہ خدا کی ملکیت ہے، اس نے خدا کی مرضی کے خلاف اپنی جان لے. فاتحہ نہیں، غسل نہیں، نماز میت نہیں، قبرستان میں دفن بھی نہیں، پھینک دو اس کو. اچھا ابھی میں اپنی بات کروں. مولا کے پاس عرض رکھیں کہ یہ مولا اسلام میں یہ حکم ہے، اور یہ حکم قرآن کا نہیں ہے، حدیث کا ہے. تو ہمارے ہاں اگر کوئی اسماعیلی خودکشی کرے تو حضرت امام نے فرمایا اس کو سارے جتنے بھی اعمال ہیں دو، غسل دو، کفن دو، فاتحہ دو، نماز جنازہ بھی پڑھو، اور اس کی جماعت خانے کے اندر بخشامنی بھی کرو، کیونکہ آخر اس نے امام زمان کی بیعت کی ہے. سمجھے؟ ہیں
اتنا فرق ہے.
اس لیے میں نے کہا کہ غیر اسماعیلی کے لیے دعا مانگو خوشی سے مانگو جمع خانے
آپ
وہی نور تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی نے کہا ہے کہ ہر نبی میں میرا نور تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے مبارک نام سے میں آغاز کرتا ہوں کہ جو رحم والا ہے مہربان ہے. نادی علین, نادی علین, دو دفعہ کہنا چاہیے, پکار کرو علی کو جو مظہر العجائب یعنی عجیب عجیب چیزیں ظاہر کرنے والا ہے, مطلب کہ وہ ایسا طاقت والا ہے. سجدہو اومنکا فی النوائب, وہ دفاع کرتا ہے تمام قسم کی مصیبتوں کو, مددگار بنتا ہے ہر قسم کے غم کو, غم کے اندر کلھا من و غمین, تمام قسم کے غم اور اداسیوں کے اندر ہماری مدد کر کے دور کرتا ہے. سین جلی بے ولادتک, اے مولا اپنی ولایت کی قسم تجھ کو ہماری یہ سب تکلیفیں مصیبتیں دور کر کے میری عاجزی کو سن قبول. یا علی ہو یا علی ہو یا علی. یہ چاپ بہت اچھی بن رہی ہے. ہو سکتی ہے اس بار باپ ماں کے گھر پیدا ہو. یہ آدمی بیٹھا کون ہے؟ یہ بکیس مکھی صاحب, کمریا صاحب, مکھیانی اور کمریا, ان کے پاس جا کے کہو میری لہسن کی بھول چھپو نہیں ہے, آپ حکم کرو. وہ بولے دو پیسے, 200 روپیہ, جو کچھ بھی وہ رقم دے کے چھانٹا لے لو, پچھلا کھاتا مو.
لیکن یہ ایک دفعہ
ہر روز نہیں ہوتا ہے, آپ کا کہنا سچ ہے.
ایک دفعہ بولو
اے حضرت, کیا نام ہے ان کا؟ یہ جو میں نے طریقہ, مولا کا طریقہ یہ میرا نہیں ہے, لیکن یہ ہر مہینے نہیں ہوتا, یہ بار بار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کسی وقت ان کا جواب. جس آدمی کو تنخواہ ملتی ہے وہ اس میں سے گن کے سیدھا 10 دیتے. جو آدمی بیپاری ہے وہ بیپار کی اصولوں میں بات یہ ہے کہ آپ اپنی دکان میں سے, بیپار میں سے ایک باندھی ہوئی رقم اٹھا لو ہر مہینے, 1000 روپیہ, 2000, جتنا آپ ٹھیک لگے گھر کا خرچ چلانے کے لیے ایک رقم اٹھا لو. اس رقم میں سے 10 روپے دو, پھر گھر کا کرایہ دو, کھاؤ پیو بتی وغیرہ سب اس کا دے. مرض کے آخر میں جب یہ حساب کرو تو یہ جو ہر مہینے اٹھائے ہیں یہ اس میں آ جائیں گے. پرسنل ڈرائنگ ہے نا, اس کی رسوم نکل چکی ہے. اب جو باقی پروفٹ بچتا ہے انکم ٹیکس دینے کے بعد اس میں سے رسوم دے دیں. ان کا کوشچن ہے جماعت خانے میں آدمی کیا تصویر ہوتا ہے. میں جماعتوں میں عرض کیا کرتا ہوں کم از کم 10 منٹ 15 منٹ پہلے جماعت خانے آؤں, آئے زندہ کر کے دعا کرا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤں. امیجیٹلی 40 گانے استغفر اللہ العظیم والی میرے گنا بخش دے, میرے گولا میں کوشش کروں گا, توبہ کرتا ہوں, دوسری دفعہ نہیں کروں گا. 40 گانے استغفار کے کرے, اس کے بعد 40 گانے شکر الحمدللہ کے کرے کہ یا مولا تو نے مجھے روزی دے سکتی, تندرستی دی, بیوی بچے دیے, اس کی شکر گزاری کرتا ہوں. اور یہ بھی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں شام کو تیرے صبح تیرے در پہ آیا ہوں. پھر تیسرا ایک سیٹ ہے تسبیح کا اور وہ ہے درود کا, 40 دانے سلوات میں پڑھو جمع خانے میں آ کے. یہ 3 تسبیحیں روز پڑھتا ہر روز, مگر اس کے ساتھ ایک اور فرمان مجھے یاد آیا. امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں اس جماعت میں اس مذہب میں پیدائش ملی, اس لیے جماعت کے لیے 40 دانے پیر شاہ کے روز نکالا کر. ہر روز پیر شاہ, پیر شاہ مولا نے سلطان سے فرمان کیا تو یہ 40 دانے جماعت کے لیے ہیں کہ جس جماعت میں میں پیدا ہوا اور جماعت کی وجہ سے مجھے بخش ملے. مولا آپ کو شکریہ بات کرے, ایمان کی سلامتی کرے, ان کی سب دعا کرے. مانگتے وقت تم حاضری ان پر نہیں اٹھا سکتا, پڑے رہتے ہاتھ ہمیشہ اٹھاؤ. دعا کے اندر بھی جہاں جہاں ہمیں ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں ایسے مت بیٹھے رہو, ہاتھ اٹھانا خدا بند مولا کے حضور میں بھیک مانگنا ہے, یہ عاجزی کی نشانی ہے. امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ یہ دو پام ہے نا, دو بک, یہ بک بناؤ. ایسا ایسا نہیں, کوئی تکلیف.
یہ میری وائف ہے نا, 20 سال سے نا بیمار ہے,